اتوار 11 جون، سہروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستانی وزیراعظم اور افغان صدر کے درمیان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق۔ وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور نے کہا،
ضرورت ہے اس بات کی بجائے بلین گیم جاری رکھیں کہ آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا، اس سے بہتر ہے کہ کوآپریشن کا ایک فریم ورک بنائیں جس میں آپ آگے چلیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے درمیان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر دو طرفہ امور پہ ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پہ اتفاق کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نازیہ گلزار۔
قازقستان کے شہر آستانہ میں جاری سربراہ اجلاس کے موقع پر پاک افغان رہنماؤں کی ملاقات کے بعد افغان صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے 31 مئی کو کابل میں ہونے والے حملے کی مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ حملے میں ہلاک ہونے والے اگرچہ افغان شہری تھے، تاہم ہدف سفارتی عمارتیں تھیں جو کہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ افغان صدر نے کہا کہ ضروری ہے کہ شدت پسندی کا نیٹ ورک، پناہ گاہیں اور بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان مل کر کام کریں۔ افغان صدر کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے شدت پسندی کی تمام اقسام کے باعث دونوں ممالک اور خطے کی سلامتی اور استحکام کو درپیش خطرے کے خلاف لڑائی تیز کرنے پر اتفاق کیا۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی فوج کا دستہ تعیناتی کے لیے قطر بھیجا جائے گا۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
ترجمان دفتر خارجہ نفیس سکریہ نے اپنے جاری کیے جانے والے بیان میں زور دیا کہ ایسی خبریں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پاکستان اور خلیج میں واقع مسلم ممالک کے درمیان درار ڈالنے کے مقصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں 6 عرب ممالک نے، جن میں سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین، لیبیا اور یمن شامل ہیں، قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان ممالک کا الزام ہے کہ قطر اخوان المسلمون کے علاوہ دولت اسلامیہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ قطر نے اس اقدام کو بلا جواز اور بلا وجہ قرار دیا ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک پولیس چیک پوسٹ پر حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک اور ایک شہری زخمی ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد قاسم کی رپورٹ۔
پولیس اہلکاروں پر حملے کا واقعہ شہر کے سریاب کے علاقے میں چکی شوانی کے ناکے پر پیش آیا۔ کوئٹہ پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں ایک ناکے پر پولیس اہلکار تعینات تھے، نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کے علاج کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دونوں پولیس اہلکار زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ پولیس اہلکار کے مطابق یہ ٹارگیٹ کلنگ کا واقعہ ہے۔
ایران کی قومی ایئر لائن کا کہنا ہے کہ قطر میں خوراک کی قلت کے پیش نظر غذائی اشیاء سے لدے 5 طیارے قطر کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات عبداللہ فاروقی سے۔
ایران ایئر کے ترجمان نے بتایا کہ یہ رصد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک قطر کو اس کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ خوراک بیچی گئی ہے یا پھر امداد کی مد میں دی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ان طیاروں میں پھل اور سبزیوں جیسی جلدی استعمال کرنے والی اشیاء ہیں اور ہر طیارے پر 90 ٹن خوراک ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور طیارہ روانہ کیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق 350 ٹن خوراک سے لدا بحری جہاز بھی ایران کی بندرگاہ پر روانگی کے لیے تیار ہے۔ یہ سامان پیر کے روز 6 عرب ممالک کے قطر سے تعلقات ختم کرنے کے بعد بھیجا جا رہا ہے۔
G7 ممالک کے ماحولیات کے وزراء اٹلی میں 2 روزہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس کا مقصد امریکہ کے پیرس ماحولیاتی معاہدے سے دستبردار ہو جانے کے بعد کی صورتحال پر غور کرنا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عابد حسین۔
اجلاس کے دوران وزراء امریکہ سے وضاحت چاہتے ہیں کہ وہ پیرس معاہدے سے علیحدگی کے بعد کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اجلاس میں امریکہ کی نمائندگی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے سربراہ سکاٹ پروٹ کریں گے۔ پیرس معاہدے سے علیحدگی کے فیصلے کے باوجود کئی امریکی شہروں اور ریاستوں اور کمپنیوں نے کہا ہے کہ وہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے تبدیلیاں لانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب چین کا کہنا ہے کہ بیجنگ کے ارد گرد قائم کمپنیوں کے معائنے سے معلوم ہوا ہے کہ 70% کاروبار فضائی آلودگی کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ شمالی چین کے 28 شہروں میں ہزاروں کاروبار کاروباروں کی معائنے کے بعد اس شعبے کی بظاہر تصدیق ہو گئی ہے کہ چینی کمپنیاں ماحولیاتی تحفظ کی سخت پالیسیوں کو نظر انداز کر رہی ہیں۔
ایتھوپیا کی حکومت اور انسانی امداد کے اداروں کا کہنا ہے کہ خشک سالی سے متاثر 80 لاکھ افراد کے لیے ہنگامی خوراک رواں ماہ کے آخر تک ختم ہو جائے گی. حکام کا کہنا ہے کہ مالی امداد کی بہت ضرورت ہے جس میں کمی آ رہی ہے. رفاہی تنظیم سیو دی چلڈرن کے ایتھوپیا کے ڈائریکٹر جان گراہم کا کہنا ہے کہ صورتحال بہت خطرناک ہونے والی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خوراک کا بنیادی سامان یہاں نہیں پہنچ پا رہا اور اب خوراک کی رسد کا نظام بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے باعث ایک ماہ میں خوراک بالکل ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا. یہ بچے غذا کی شدید کمی کا شکار ہو جائیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. لیبیا کے سابق حکمراں کرنل قذافی کے بیٹے کی 6 سال بعد رہائی. اس کے علاوہ آج پروگرام میں آپ کے خطوں کے جواب اور پشتو میوزک بینڈ خماریان سے گفتگو بھی شامل ہے. سیربین میں پہلے اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ کے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ملاقات میں 4 فریقی مذاکرات کی بحالی اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے 2 طرفہ میکانزم قائم کرنے پر اتفاق ہوا ہے. یہ ملاقات قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہوئی جہاں دونوں رہنما چین کی سرکردگی میں قائم ایس سی او یا شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں شریک تھے. اس اجلاس کے دوران پاکستان اور بھارت کو ایس سی او کی رکنیت بھی دی گئی. میں نے اب سے کچھ دیر قبل کابل میں نامہ نگار سید انور سے پوچھا کہ اس ملاقات کے بارے میں افغان حکومت کی جانب سے کیا کہا گیا ہے.
اس حوالے سے افغان صدر ہاؤس کی جانب سے رسمی طور پر ایک بیان جاری کی گئی ہے اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے صدر اور پاکستانی وزیراعظم اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خاص کر علاقے میں شدت پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر بات چیت کی ہے اور اس بیان کے مطابق دونوں لیڈران اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنے گی جو خطے میں دہشت گردی اور شدت پسندی خاص کر افغانستان اور پاکستان میں اس حوالے سے وہ اس مسائل کا جائزہ لیں گے, پھر اس پر بات چیت کریں گے. اور اس بیان کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی اور پاکستانی وزیراعظم نے ہاں کیا ہے کہ اس کوارڈینیشن کمیٹی کی پہلی میٹنگ کابل میں ہوگی, کابل اس میٹنگ کی میزبان ہوگی.
تو یہ کوارڈینیشن کمیٹی یا رابطہ کمیٹی کی جو بات کی گئی ہے, کچھ بتایا گیا ہے کہ کس سطح پر یہ کام کرے گی؟
یہ وضاحت اس بیان میں نہیں کی گئی ہے کہ یہ کمیٹی کوارڈینیشن کمیٹی کس سطح پر ہوگی. تاہم اس سے پہلے جب بھی کابل اور اسلام آباد کے درمیان ایک طویل مدت کے بعد اس طرح کی کمیٹیاں بنائی گئی ہے, یا تو وزارت خارجہ کے سطح پر کمیٹی بنائی گئی ہے یا دونوں ممالک کے فوجی حکام کے سطح پر, لو لیول کے فوجی حکام کے سطح پر اس طرح کی کمیٹیاں بنائی گئی ہے. تاہم اس حوالے سے واضح نہیں کی گئی ہے کہ کس سطح اور کن اداروں سے ہوں گے.
سید انور, کچھ رد عمل آیا ہے افغانستان میں اس اعلان کے بعد, کیونکہ پچھلے دنوں جب کابل میں دہشت گردی کا حملہ ہوا تو بڑا شدید رد عمل افغانستان کی طرف سے آیا تھا اور پاکستان پر الزامات لگائے گئے تھے. اب جب اشرف غنی کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے اور اس کمیٹی بنانے کی بات آ رہی ہے, تو کس طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے؟
رد عمل دو میں آپ کو اشارہ کروں گا. ایک تو اسی بیان میں بظاہر ایک رد عمل کا اشارہ کی گئی ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر اشرف غنی نے اس ملاقات میں پاکستانی وزیراعظم کو کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو بڑے حملے افغانستان میں ہوئے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ایک قسم کا واضح اور مستقیم رد عمل ہے پاکستانی حکام خاص کر وزیر اعظم کو کہ اس کو صدر اشرف غنی کیوں کہتا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، شاید اشارہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان انوالو ہے. دوسری جانب افغان عام عوام کی جانب سے بھی یہ رد عمل ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر طالبان اس حملے کے پیچھے ہیں تو طالبان کی لیڈرشپ وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان ہے.
تو ایسی صورتحال میں جب کہ دونوں طرف شک و شبے کی فضا ہے، غلط فہمیاں ہیں، تو کمیٹی بنانے سے کیا تعلقات بہتر ہو سکیں گے؟
یہ بھی افغانستان میں گزشتہ روز سے ایک سوال لوگوں کے درمیان، خاص کر تجزیہ نگاروں کے درمیان ہے کہ کیا بنے گا. لیکن جب صدر اشرف غنی کی حکومت بنی، ایک توقع بہت یہ تھا افغانستان میں نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ عوام کے سطح پر، تجزیہ نگاروں کے تصور میں یہ تھا کہ صدر اشرف غنی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، اور اشرف غنی نے یہ کوششیں بہت کی بھی. لیکن جب ایک افغان حکام کے بقول یہ کوششیں نتیجہ نہیں دیا، تو اب افغان حکام اور تجزیہ نگاروں کا تصور یہ ہے کہ جب تک پاکستان مخلصانہ طور پر افغانستان کے حوالے سے عمل نہیں کرے گا، اس طرح کی کمیٹیاں، اس طرح کی ملاقاتیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا.
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور. پاکستانی وزیراعظم کے ہمراہ ان کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز بھی آستانہ میں تھے. میں نے اب سے کچھ دیر قبل سرتاج عزیز سے پوچھا کہ افغان صدر اشرف غنی سے وزیراعظم نواز شریف کی ملاقات کیسی رہی.
نہیں جی، آستانہ میں بڑی اچھی ملاقات ہوئی شریف صاحب کی اور اشرف غنی کی، کیونکہ پچھلے چند دنوں میں وہاں پہ دھکے بعد دوسرے دو حملے بھی ہوئے اور وہاں پہ اندرونی صورتحال بھی کافی مخدوش ہے، کیونکہ وہاں پہ خانہ بندی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیجوئلٹی بھی بڑھ رہی ہیں، اور ہم نے بھی ان کو یہی یقین دلایا مستقل بلکہ دو سال سے دلوا رہے ہیں کہ پاکستان بالکل سنسیئر ہے پیس اور سیکورٹی افغانستان کی، کیونکہ وہاں پہ امن نہیں آئے گا تو ہمارے یہاں امن نہیں آئے گا. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمارا اپنا ریکارڈ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں، جس کامیابی سے ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کا عمل پچھلے 3 سال میں بڑھایا، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. باقی دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں 70 سے بھی کمی ہوئی ہے بام بلاسٹ اور ٹیررسٹ اٹیک کے انسیڈنٹس میں. تو اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ بجائے بلیم گیم جاری رکھیں کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، تو اس سے بہتر ہے کہ کوآپریشن کا ایک فریم ورک بنائیں جس میں آپ آگے چلیں. ظاہر ہے کانٹیکٹ میں سب سے پہلے امیر صاحب نے جو وہاں ریسنٹ 2 اٹیک ہوئے اس کا افسوس ظاہر کیا اور یہ شیئر کیا کہ اس میں جو ہمارا مشترکہ ایک چیلنج ہے جس کو ہم نے طے کرنا ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کو ہمیشہ شکایت تو شروع سے کرتے آئے ہیں کہ جی وہاں سے کچھ نہ کچھ سپورٹ مل رہی ہے ان لوگوں کو جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ان کی زیادہ تر جو فائٹنگ اسٹرینتھ ہے وہ افغانستان میں ہے، اور جب سے آپریشن در بے عزی ہوا تو یہاں کچھ نہ کچھ انفراسٹرکچر جو تھا ان کا وہ ٹوٹلی تباہ ہو چکا ہے. دیکھا دیکھا گروپ اس بارڈر کے ریجن میں پھر رہے ہیں، وہ ہمیں بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو بھی کرتے ہیں. تو اس پہ کوئی مشترکہ میکنزم ہونا چاہیے جو کہ اس بارڈر کو مانیٹر کرے اور کوآرڈینیٹڈ ایکشن دیا جائے. تو اس پہ پھر دونوں نے اگری کیا کہ کیونکہ ہم نے 2015 کو ہارٹ آف ایشیا کے موقع پر ایک کوآرڈینیشن گروپ بنایا تھا کیو سی جی، اور ظاہر ہے کہ وہ بنا تھا کہ پیس اینڈ ریکنسیلیشن کو کیسے پروموٹ کیا جائے. تو الٹیمیٹ سولوشن تو وہی ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ بنے، لیکن اس دوران میں یہ کوآرڈینیشن گروپ جو ہے یہ کوئی ایسا میکنزم اگری کر سکتا ہے جہاں پہ یہ ایک مانیٹر بھی کرے جو ایکشن چاہیے، میوچل کنسلٹیشن، ایک دوسرے کی شکایات بھی سنے. مثلاً انہوں نے ہمیں لسٹیں دی ہیں کوئی 85 گروپس کی یا ٹارگیٹس کی، ہم نے جو ان کو 73 کی لسٹ کیا جو افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان پہ کس طریقے سے کام کیا جائے، اور مجموعی طور پر یہ جو معاملہ ہے اس کو مل جل کے ٹھیک کیا جائے. تو اب آئینہ والے دنوں میں ہم یہ ایک میکنزم پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ میری بھی میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان کے ہیں نیوز اتنر سے کہ ملٹری ٹو ملٹری، انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس اور پولیٹیکل لیول پہ انٹریکشن ریگولر کس طریقے سے ہو. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس پر اسی پروسیس کو آگے بڑھائیں گے، تاکہ یہ میکنزم اگلے چند دنوں میں ڈیولپ ہو جائے. تو امید ہے کہ اس سے ویلفیئر کم ہوگی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ پہلے بھی کوشش ہو رہی تھی کہ ان کی مدد کی جائے اور ایک کامن تھریٹ ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ٹیکل کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی شکایت آئے گی تو وہ میڈیا کے ذریعے نہیں آنی چاہیے, بلکہ ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ بتائیں کہ یہ دیکھیے ہمارے پاس ایویڈینس ہے کہ فلاں جگہ سے کچھ لوگ آئے, تو ہم بھی اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں.
تو ستاجی صاحب, یہ جو میکانزم طے کرنے کے لیے اجلاس ہوگا یہ کب متوقع ہے؟
جلدی ہوگا. پہلے تو میکانزم کا جو ڈرافٹ بنے گا وہ آئندہ چند آٹھ دس دنوں میں ایکسچینج ہو جائیں گے. جب ہو جائے گا تو اس کی پہلی میٹنگ عید کے فوراً بعد جلدی ہو سکتی ہے, اور مختلف لیولز ہوں گے نا انٹریکشن کے, انٹیلیجنس انٹیلیجنس بھی ہوں گے, ڈی جی ایم او لیول پر بھی ہوں گے, اور اس کے بعد پولیٹیکل لیول پر بھی ہوں گے.
اچھا ستارجی صاحب, آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں, ایک شک کی فضا ہے دونوں طرف, افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی, دونوں ایک دوسرے سے شاکی ہیں. تو ایسے ماحول میں یہ اجلاس تو پہلے بھی ہوئے ہیں, میٹنگز پہلے بھی ہوئی ہیں. آپ نے ذکر کیا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس, پاکستان نے مدد کی, ان کو پیشکش کی, تو اشرف غنی صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ اپنے پاس رکھیں, ہمیں نہ دیں, آپ ان کو روکیں جو ہمارے یہاں دہشت گردی کرتے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں کیا سمجھتے ہیں آپ, کو امید ہے کسی کانکریٹ کسی
بات یہ رہی کہ پرائم منسٹر صاحب کی اور اشرف غنی صاحب کی ملاقات قریباً ڈیڑھ سال کے بعد ہوئی ہے, دسمبر 2015 میں ہوئی تھی, اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. تو اس حوالے سے یہ دونوں طرف سے ایک گڈ ول تھی اور اچھا ماحول تھا کہ ہمیں اب لین دین کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے. تو اس سے ماحول میں کافی بہتری آئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے یہ بہت ہی اچھا جنچر تھا اور اچھی ملاقات تھی. اور امید ہے کہ ہم چونکہ نیکنیتی سے اور خلوص سے یہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو جلدی یقین ہو جائے گا کہ ان کے جو خدشات ہیں ہمارے بارے میں وہ درست نہیں.
اچھا, تو ستاجی صاحب, یہ کچھ بچگانا سا نہیں لگتا کہ افغانستان میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا, شدت پسندی کا, تو اس کے بعد الزام پاکستان پہ لگتا ہے اور اس کے بعد تمام رابطے, تمام تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں؟ مثلا حال ہی میں جو کابل میں اٹیک ہوا, اس کے فوراً بعد وہاں کی جو کرکٹ ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے نہیں کھیلتے, حالانکہ ابھی ہی معاہدہ ہوا تھا. جواب میں پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے بھی کہا کہ جی ہم بھی نہیں کھیلیں گے. تو یہ کچھ ذرا یعنی ناپختگی نہیں ہے
یہ اصل میں, وہاں پہ ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ وہاں جو کچھ ہو اس کو پاکستان پہ بلیم کرو, کیونکہ وہاں پہ انٹرنل جو مشکلات ہیں ان کی پولیٹیکل بھی ہیں, اقتصادی بھی ہیں, سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہیں. تو یہ ایک وہاں پہ روش بن چکی تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو احساس ہوا ہے کہ صرف یہ پولیٹیکل ٹینشن کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ پاکستان سے تعاون کیا جائے.
ستاجی صاحب, ایک دوسرا پہلو آستانہ میں جو نظر آیا, بظاہر تو بڑا مثبت لگتا ہے کہ میاں نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان بھی ملاقات ہوئی, تو وہ محض الیک سلیک ہوئی ہے یا اس سے آگے کچھ بات بڑھی ہے؟
فی الحال تو الیک سلیک ہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم دونوں چیز ایس سی او کے ممبر بنے ہیں, اور ایس سی او کا ایک چارٹر میں یہ اصول ہے کہ جو ممبر یہاں بنے ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے.
یہ تھے پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز. پاکستانی وزیر اعظم کی قزاقستان میں علاقائی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے تناظر میں میں نے پاکستان میں دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل مسعود اختر سے بات کی, اور پہلے ان سے پوچھا کہ یہ ملاقاتیں محض رسمی نوعیت کی قرار دی جا سکتی ہیں یا ان سے دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعلقات میں بہتری بھی ہو سکتی ہے.
خیال میں کثیر الجہتی بہتری تو پیدا ہونا بڑا مشکل ہے. تینوں ممالک ہمارے بالخصوص ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جو ہمارے ہم نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں ایشوز کے اوپر, وہ بہت ہی مختلف ہیں. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ ہندوستان میں اس وقت ایک ایسی پارٹی حکومت میں ہے جس کا کہ مینیفیسٹو میں ہی لکھا ہوا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری نہیں لا سکتے جب تک کہ الیجڈلی مبینہ طور پر اگر دہشت گردی وہاں سے ختم نہیں ہوتی. ان کے مطابق دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جو افغانستان میں ہو رہی ہے وہ بھی یہاں سے ہی اس کی پلاننگ ہو رہی ہے, اور بار بار اشرف غنی بھی کہتے رہتے ہیں امریکہ بھی کہتا رہتا ہے، ہندوستان بھی کہتا رہتا ہے کہ یہاں سے در اندازی ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں تو تعلقات میں بہتری ہونا بہت ہی مشکل ہے۔
پاکستان کے اگر پڑوس میں نیبرہڈ میں دیکھا جائے تو ایک طرف ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ، دوسری جانب ڈیورنڈ لائن پر کلیشز اور وہاں کے مسائل، تو اس صورتحال میں ان ملکوں کے تعلقات میں استحکام نہیں نظر آتا، کیا وجہ ہے؟
بنیادی طور پر ہمارے جو قومی مفادات ہیں اور جو ہماری بالواسطہ یا بلا واسطہ انٹینڈڈ یا ان انٹینڈڈ جو قومی سلامتی پالیسی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایسے گروپس ہیں جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں یہاں سے کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی لوگ ہندوستان میں یا افغانستان میں جا کر آپریٹ نہیں کریں گے، آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میرے خیال میں ضرب عرض میں جتنی حد تک ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے اچھے اور برے طالبان میں تمیز نہیں کی، اور ہندوستان کہتا ہے کہ اس کے بغیر چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہوں گی، جب تک آپ حافظ سعید کو نہیں پکڑو گے، جب تک آپ حافظ لکھوی کو آپ پروسیکیوٹ نہیں کرو گے، اور اسی طرح سے افغانستان بھی بار بار کہتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ بار بار جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں شاید پاکستان سے بھی کچھ ایسے عناصر ہوں جو کہ پلان کرتے ہوں، جاتے ہوں، جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں، جن کو ایکچولی کہا جاتا ہے کہ یہ غیر ریاستی افراد ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، مگر ان کی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، تاجک ڈفرینٹ مختلف ہیں، پشتون مختلف ہیں، ہزارے مختلف ہیں، تاجک مختلف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی فوج ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن بہت زیادہ ہے، حکومت کا اثر نہیں ہے، تو جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک ممکن نہیں ہے۔ سو ہمارے قومی مفادات کا تعین جب تک مفاد میں نہ ہو کہ ہم نے ہر گروپ کو پکڑنا ہے، مارنا ہے، اور جب تک ایلیمینیٹ نہیں کریں گے خطے میں امن نہیں ہو سکتا، ہندوستان بھی نہیں کرتا، افغانستان بھی نہیں کرتا، شاید ہم بھی نہیں کرتے، تو تب تک تو یہ ممکن نہیں ہے۔
اچھا، پاکستان، افغانستان، بھارت، ایک تکون سی نظر آتی ہے کہ اس میں ایک طرف تو اشرف غنی صاحب صدر منتخب ہوتے ہیں، پہلا دورہ پاکستان کا کرتے ہیں، دوسری جانب نریندر مودی صاحب ہیں، وہ وسطی ایشیا کے دورے سے سیدھا آتے ہیں اور لاہور اترتے ہیں، اور اس کے بعد ایک معمولی سا واقعہ ہوتا ہے افغانستان میں، معمولی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن دہشت گردی کا ایک واقعہ افغانستان میں ہوتا ہے یا بھارت میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد ایک دم سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، ایک دم سے یعنی گرم جوش قسم کے بیانات آنے لگتے ہیں، تو یہ کیا ان ملکوں کی قیادت میں تدبر، سٹیٹمنٹ شپ کی کمی ہے، یا رائے عامہ سے ڈر کے یہ لوگ پھر ایک دوسرے پر سخت تنقید شروع کر دیتے ہیں؟
رائے عامہ میں دیکھیے، ہم نے بڑے عرصے تک ایک انتہائی دائیں بازو کی حمایت کی اور اس کو کریٹ کیا، اس کو ہم نے فیڈ کیا، اس کو طاقت دی، اور اب ہم جیسے میں نے ایک پہلے والے پروگرام میں کہا ہوا تھا کہ ہمارے آئین میں بہت ساری نہیں تو بہت ایسی جگہوں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ملک پاکستانیوں کا نہیں ہے، خالی مسلمانوں کا ملک ہے۔ آرٹیکل 4, 5, اور 6 اگر آپ دیکھ لیں قرارداد مقاصد کے، تو اس میں بڑے تفرقات والی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ہندوستان میں آل دو وہ سیکولر ہیں، وہ اس میں اچھی چیز ہے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کو وہ مارجنلائز ہوئے ہیں، مسلمان اور باقی بھی اقلیتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ایک پوزیشن لے لی کہ جی ہم ایک انتہائی دائیں بازو کی پارٹی ہیں جو کہ طاقت میں آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیو سینا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اگر ان سے ڈکلیئر نہیں ہوتے، تو اگر یہ کرتے رہیں گے ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی اور افغانستان میں، یہ کمزوریاں رہیں گی جہاں پر کہ انتہائی دائیں بازو کے طالبان کا اثر ہوگا، اور انتہائی بائیں بازو کے جو تاجکس ہیں وہاں پہ عبداللہ عبداللہ جیسے لوگ ہیں، اور پھر ڈیورنڈ لائن کے پرابلم ہیں، اسی طرح سے ایل او سی کے پرابلمس ہیں، میرے خیال میں مشرف کے دور میں جتنی پروگرس ہوئی تھی ہم ان سے جتنا ہی کیوں نفرت کیوں نہ کریں, جو ہوئی تھی اور شاید وہ مسائل حل ہونے والے تھے, اللہ کرے وہ موقع دوبارہ آئے اور وہ موقع ہم کھوئیں نہ. ورنہ تو انتہائی دائیں بازو کے پریشر میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم صحیح اقدامات اور فیصلے کرنے سے آری نظر آتے ہیں.
دفاعی امور کے تجزیہ کار ایئر وائس مارشل مسعود اختر, لیبیا کے سابق حکمراں کرنل معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو رہا کر دیا گیا ہے. یہ شہ سرخی ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی, اور اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائل جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے.
ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا دیجیے.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انگلینڈ اور ویلز میں جاری آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے گروپ بی کے آخری دو میچوں کی فاتح ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ بنائیں گی. اسی سلسلے میں آج انڈیا اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمز اوول میں مد مقابل ہیں. جنوبی افریقہ نے انڈیا کو جیت کے لیے 192 رنز کا ہدف دیا ہے. چیمپئنز ٹرافی میں کل پاکستانی ٹیم کا مقابلہ کارڈف میں سری لنکا سے ہوگا. گزشتہ رات انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 40 رنز سے ہرا دیا. یوں عالمی چیمپئن آسٹریلیا کی ٹیم چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئی. آسٹریلیا کی شکست کے نتیجے میں بنگلہ دیش نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. گروپ اے میں انگلینڈ کی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے. ٹینس کے بڑے مارکے فرینچ اوپن کے خواتین مقابلوں میں فتح کا تاج پہنا ان سیڈ پلیئر یالینا اوسٹاپینکو نے.
بیک ہینڈ فرام اوسٹاپینکو از ا وینر ڈاؤن دی لائن اینڈ دی 20 ایئر اولڈ ہز ون دی ٹائٹل ان ہر فرسٹ
فائنل میں انہوں نے رومانیا کی سیمونا حالف کو 4-6 6-4 اور 6-3 سے شکست دی اور پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کیا. اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل آج 9 بار کے فرینچ اوپن فاتح رافیل نڈال اور سوئٹزرلینڈ کے سٹین وابرنکا کے درمیان ہے. ورلڈ باکسنگ کونسل کی جاری کردہ نئی رینکنگ کے مطابق پاکستانی باکسر محمد وسیم فلائی ویٹ کیٹیگری میں عالمی نمبر 1 باکسر بن گئے ہیں. اسی کیٹیگری میں میکسیکو کے باکسر فرانسسکو روڈریگیز جونیئر دوسرے اور برطانوی باکسر اینڈریو سیلبی تیسرے نمبر پر ہیں. محمد وسیم نے بی بی سی کو بتایا,
ورلڈ رینکنگ ڈبلیو بی سی میں نمبر 1 ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے, تو یہ ایشیا میں ابھی تک کسی نے نہیں لیا. میری اگلی فائٹ ہے جولائی 5 کو پاناما میں, اگلی جولائی 29 کو وہ بھی پاناما میں.
جمیکا کے عالمی شہرت یافتہ ایتھلیٹ یوسین بولٹ نے 30,000 تماشائیوں کے ہجوم میں اپنی سرزمین پر الوداعی 100 میٹر کی ریس جیت لی. واضح رہے بولٹ نے لندن میں ورلڈ چیمپئن شپس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رکھا ہے.
یہ تھی ہمارے ساتھی سبا ناز, اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کا تازہ ترین سکور 156 رنز ہے. 32 اوور ہو چکے ہیں اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں. میچ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے. یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے آستانہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی فوج کا دستہ تعیناتی کے لیے قطر بھیجا جائے گا. ایران کی قومی ایئر لائن کا کہنا ہے کہ قطر میں خوراک کی قلت کے پیش نظر غذائی اشیاء سے لدے 5 طیارے قطر کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ایتھوپیا کی حکومت اور انسانی امداد کے اداروں کا کہنا ہے کہ خشک سالی سے متاثر 80 لاکھ افراد کے لیے ہنگامی خوراک رواں ماہ کے آخر تک ختم ہو جائے گی۔ لیبیا کے سابق حکمران کرنل معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو 6 سال بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نادیہ سلیمان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیروین کے دوسرے موضوعات میں پہلے لیبیا کا ذکر، جہاں سابق حکمران معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو عام معافی کے معاہدے کے تحت لیبیا کے مغربی قصبے زنتان سے جمعے کے روز رہا کیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت ملک کے مشرقی علاقے تبروک میں ہیں۔ سیف الاسلام قذافی کو 2015 میں لیبیا کی ایک عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی، جبکہ 2011 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام کے تحت سیف الاسلام کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے تھے۔ تفصیل ہمارے ساتھی نازیہ گلزار سے۔
ابوبکر صدیق بریگیڈ نامی ملیشیا گروہ نے لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو 6 سال تک تحویل میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے لیبیا میں نمائندے کرسٹیفن اس حوالے سے بتاتے ہیں،
ابوبکر صدیق بریگیڈ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں محض یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رہائی ملک کے مشرقی حصے میں قائم پارلیمنٹ کے ساتھ معافی نامے کی بنیاد پر عمل میں آئی۔ ابھی تک ہمارے پاس صرف یہی اطلاعات ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ وہ زندان میں نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشرقی شہر کی جانب چلے گئے ہیں۔
سیف الاسلام ابوبکر صدیق بریگیڈ نامی ملیشیا کے قائد میں تھے، جس نے انہیں طرابلس کے جنوب مغرب میں واقع اپنے زیر قبضہ علاقے زندان میں رکھا ہوا تھا۔ اس گروپ نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ سیف الاسلام کو جمعے کو رہا کیا گیا، تاہم انہیں عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سیف الاسلام کی رہائی سے ملک میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے، تاہم ان کی رہائی کی خبر کے بعد اس وقت لیبیا میں عام عوام کے جذبات کیا ہیں؟ کرس سٹیفن اس حوالے سے بتاتے ہیں،
لیبیا کے بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ حالانکہ وہ قذافی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے خیال میں اب حالات پہلے سے بدتر ہو گئے ہیں۔ اس وقت خوفناک آمریت تھی، لیکن اب شورش اور خانہ جنگی پھیلی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں شاید لوگ سیف کو بہتر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے مشرق حصے میں وہ استحکام لانے کا سبب بنے۔
سیف الاسلام کو نومبر 2011 میں لیبیا کے ایک قصبے زینتان سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنے والد کی ہلاکت کے بعد ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملک کے مشرقی علاقے میں موجود عبوری حکومت نے پہلے ہی سیف الاسلام کو معافی دے دی تھی، تاہم ملک کے مغربی علاقے میں برسر اقتدار حکومت کی ایک ماتحت طرابلس کی عدالت نے ان کی غیر حاضری میں انہیں سزائے موت کی سزا سنا رکھی ہے۔ 44 سالہ سیف الاسلام اپنے والد کے دور میں باغیوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کرنے پر جرائم کی بین الاقوامی عدالت کو بھی مطلوب ہیں۔
لیبیا کے سابق حکمران کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کی رہائی، یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔ اور اب پاکستان، جہاں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس اہلکاروں پر حملے میں 3 اہلکار ہلاک اور 1 شہری زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں پر یہ حملہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے سریاب کے علاقے میں کیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد قاسم۔
پولیس اہلکاروں پر حملے کا واقعہ شہر کے سریاب کے علاقے میں چکی شوانی کے ناکے پر پیش آیا۔ کوئٹہ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں ایک ناکے پر پولیس اہلکار تعینات تھے۔ نامعلوم مسلح افراد نے ان پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والا تیسرا شخص راہگیر تھا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی محمد کاظم۔ اور اب بات سے بات۔
کبھی کبھی اکثر لگتا ہے کہ ہم اور وہ جس آخری دہشت گرد کی تلاش میں ہیں، وہ دہشت گرد ہمارے اندر ہی رہائش پذیر ہے، اور اس کا نام ہے الفائدہ۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے ان اجداد کے پاس ایک دوسرے کو غلام بنانے، کھکل کر دینے یا نسل کشی کے لیے کیا ترغیب تھی جب وہ بارٹر سسٹم سے بھی نا آشنا تھے۔ پھر بارٹر سسٹم آیا اور اس نے بے لگام خواہش کو معاشی لگام دی، پھر اس لگام کے استعمال کی خواہش نے ریاستی ڈھانچے کو پیدا کیا۔ یوں فرسودہ بارٹر سسٹم کی جگہ سکے نے لی، تب یہ سوال وجود میں آیا کہ یہاں کس کا سکہ چلے گا۔ کسی کو تیل سے پہلے والا سعودی عرب یاد ہے کہ جس کے بیشتر ریاستی اخراجات حج کی سالانہ آمدنی اور برصغیر کے مسلمان رجواڑوں اور ترک و مصری مخیرین کرام کے نذرانوں سے پورے ہوتے تھے۔ کسی نے 1970 سے پہلے دبئی، ابوظہبی، قطر، کویت، بحرین وغیرہ کا نام سنا تھا کہ جن کی روزی روٹی کا دار و مدار سمندری موتیوں کی پیداوار پہ تھا۔ مشرق وسطی کا تصور آتے ہی سب سے پہلے دو نام ذہن میں ابھرتے تھے، مکہ اور مدینہ، پھر ایک تیسرا نام بھی جڑ گیا، اسرائیل۔ میرے لڑکپن تک اسرائیل کے صرف ایک مسلمان ملک سے سفارتی تعلقات تھے اور وہ ملک ایران تھا۔ برادر عرب ممالک اور اسرائیل ایک دوسرے کے جانی دشمن سمجھے جاتے تھے۔ ان ممالک نے 25 برس میں اسرائیل سے 3 جنگیں لڑی اور شاہ فیصل نے 1973 کی آخری عرب اسرائیل جنگ کے دوران جب اسرائیل نواز مغرب کا تیل بند کیا تو فیصل راتوں رات ہر عرب اور غیر عرب مظلوم کے ہیرو بن گئے۔ جب مصر نے اسرائیل سے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا کیا تو اسے فلسطینیوں کے المیہ کی قیمت پہ اپنا علاقہ واپس لینے کے جرم میں عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم سے برسوں باہر رہنا پڑا۔ مگر کوشش کیجئے کہ آپ اپنے لڑکپن کا عرب سیاسی جغرافیہ اپنے تک رکھیں اور آج کے 15 سالہ بچے سے شیئر نہ کریں، ورنہ وہ آپ کی ذہنی صحت پہ شک کرتے ہوئے سوالیہ بدتمیزی پہ بھی اتر سکتا ہے۔ مثلا یہی کہ جب ایران اسرائیل کا اتحادی تھا تب عربوں نے ایران کا حقہ پانی کیوں بند نہیں کیا، اور اب ایران جب اسرائیل کا دشمن نمبر ایک ہے تو عرب ممالک کو ایران سے کیوں سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ کیا یمن، شام، عراق، حماس اور اخوان کبھی اسرائیل کے اتحادی تھے یا اب ہیں؟ مصر کو پھر سے عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس میں کیوں داخل کیا گیا؟ کیا اس نے اسرائیل سے تعلقات توڑ لیے؟ ترکی کو کبھی اسلامی کانفرنس سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ اس کے تو آج بھی اسرائیل سے فوجی، اقتصادی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ پاکستان تو اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، اس نے تو 73 کی عرب اسرائیل جنگ میں اپنی فضائیہ بھی عربوں کو دے دی تھی۔ پچھلے 40 برس سے پاکستان سعودی عرب کا سنتری بھی ہے، تو پھر پاکستان اتنا بیچارہ سا کیوں ہے اور اسرائیل کا سفارتی اتحادی مصر اتنا اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ اگر آپ کو اپنے 15 سالہ بچے، پوتی یا نواسے سے یہ سننے کا شوق ہے کہ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر انکل کو بلاؤں، تو پھر اسے ضرور بتائیے گا کہ جب صدر ایوب خان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح پہلی بار ریاض گئے تو بادشاہ سلامت خود طیارے کی سیڑھیوں کے سامنے چشم براہ اور پورا ریاض سڑکوں پہ تھا۔ تب نہ پاکستان اتنا ایٹمی تھا اور نہ سعودی اتنے دولت مند۔ تب اماراتی شیوخ موسم گرما سے بچنے کے لیے کراچی کو ہی جنوبی فرانس سمجھتے تھے۔ آج کے بچے کو ماضی میں گھسیٹنے کی بجائے آج ہی میں رہنے دیں، اپنے زمانے کی دوستیاں اور دشمنیاں اپنے سینے میں ہی رکھیے۔ پھر بھی اگر آپ بزد ہیں کہ عرب دنیا 2017 میں بھی فلسطینیوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھے اور اسرائیل کی علاقائی پالیسیوں کے خلاف ویسے ہی صف آرا رہے جیسے کل تھی، تو ایسا تب ہی ممکن ہے جب اسرائیل یہودیت ترک کر کے مسلمان ہو جائے اور اس میں بھی شیعہ ہو جائے تو کیا کہنے۔
اسد اللہ خان کی بات سے بات کے بعد آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ ڈھینڈے گاؤں تھر سے غلام محمد نیڑیو اور محمد خان نیڑیو لکھتے ہیں، ہم زندگی میں پہلی بار کسی ریڈیو اسٹیشن کو خط لکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے آپ کے ریڈیو پر ایک پیغام چل رہا ہے جس میں آدمی کہتا ہے کہ ہم 17 میل کا پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے پر پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہماری کہانی سنائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم بھی میلوں کا سرائی سفر طے کر کے ڈاک خانے تک پہنچ پاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی بجلی، پانی اور گیس کے وہی مسائل ہیں۔ ہم بھی ٹرانزسٹر میں 4 سیل ڈال کر آپ کا پروگرام سنتے ہیں، اور بیرونی دنیا سے رابطے کا ذریعہ صرف بی بی سی اردو سروس ہے۔ جب پسماندہ علاقوں کے لوگ اپنے خطوں میں شکایت کرتے ہیں کہ ان کی بچیاں گرل اسکول نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں، تو یہ بھی ہمیں اپنے گاؤں کی کہانی محسوس ہوتی ہے۔
زہا، جب ان دور دراز علاقوں سے اس طرح کے خطوط ملتے ہیں تو مجھے ٹالسٹائی کی اینا کرینینا کا پہلا جملہ یاد آتا ہے۔
ہاں، سارے سکھی گھرانے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہر دکھی گھرانہ اپنے مخصوص انداز میں دکھی ہوتا ہے۔
اچھا، آپ کو بھی یہ زبانی یاد ہے۔ لیکن اپنے یہاں کے دکھیاروں کا جو حال ہے نا، وہ ذرا مختلف ہے۔ یہاں سبھی دکھی گھرانے ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، یعنی سب کے یہاں بجلی نہیں ہے، پینے کا پانی لانے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، گھریلو استعمال کی گیس کبھی کسی نے دیکھی نہیں،
اور ڈاک خانہ بھی دکھی لوگوں کے گاؤں سے کم از کم 17 میل دور ہوتا ہے۔
لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے غم و آلام کو سر پہ سوار نہیں کیا، بلکہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گی آپ ان لوگوں سے؟
یہی کہ یو آر گریٹ اینڈ کیپ اٹ اپ۔
اچھا، تو یہ دیہاتی باشندوں سے آپ انگریزی میں بات کریں؟
ارے نہیں نہیں، میں کہوں گی آپ زبردست لوگ ہیں، لگے رہو بھائیوں۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد خان، اور لگے رہو بھائی غلام محمد، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
یہ ہوئی نا بات، تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔
جی ہاں، کوہاٹ سے رحمت لاچی صاحب لکھتے ہیں، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ جو لوگ کل تک امریکہ کی آنکھ کا تارا تھے، اور جنہیں فرزندان توحید اور مجاہدین اسلام کے خطابات سے نوازا جاتا تھا، اور جن پر دشمن کی جانب سے آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہونے کی بھپتی کسی جاتی تھی، آج وہی کم نصیب مجاہدین امریکہ کی نظر میں شدت پسند اور دہشت گرد ہیں، اور خود اہل وطن میں سے بہت سے انہیں را کا ایجنٹ قرار دینے لگے ہیں۔
لیکن زہا، یہ سب کچھ کہہ چکنے کے بعد لاچی صاحب نے اپنے مکتوب کا اختتام اس شعر پہ کیا ہے، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔
اگر ہماری محفل میں کوئی دستور زباں بندی ہوتا تو آپ یوں کھلے بندوں دل کی بھڑاس کبھی نہ نکال سکتے لاچی صاحب۔
ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ خطوں کی یہ محفل ایک ایسا فورم بنا رہے جس پر ہر کوئی تہذیب و شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا موقف بیان کر سکے اور دوسروں کے نقطۂ نظر کو بھی غور سے سن سکے۔
اچھا، یہ اگلا خط ہے ہمارے معروف مکتوب نگار اسلم بروہی کا، جو کہ ہمارے سب سے زیادہ ریگولر اور پنکچوئل مکتوب نگار ہیں، اور ہر ملکی اور بین الاقوامی مسئلے پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے ہیں۔
اچھا، تو آج کس مسئلے پہ بات کی ہے اسلم بروہی صاحب نے؟
آج کے خط میں وہ لکھتے ہیں، پچھلے دنوں دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا گیا، خیال تھا کہ آپ بھی اس روز کوئی خصوصی فیچر یا سامعین کے انٹرویو نشر کریں گے، لیکن آپ نے اسے ایک معمولی واقعے کے طور پر ہی ڈیل کیا۔ ویسے بھی آپ کا رویہ ریڈیو کے سامعین کے ساتھ ستیلی ماں والا ہو چکا ہے، آپ اپنے ٹیلی ویژن پروگرام پر تو بہت توجہ دیتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کی بھی بہت تشہیر کرتے ہیں، لیکن اپنے پرانے اور وفادار ساتھی ریڈیو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ 1922 میں جب بی بی سی منظر عام پر آیا تو نہ ٹیلی ویژن کا وجود تھا اور نہ ویب سائٹ کا، اس وقت ساری دنیا میں صرف ریڈیو ہی کا ڈنکا بجتا تھا۔ تو جناب، جس ریڈیو نے ایک صدی تک آپ کا ساتھ دیا، آج آپ اس کو یوں بے دردی سے فراموش کر دیں گے؟
بروہی صاحب، معلوم نہیں آپ کو یہ تاثر کس طرح ملا کہ ہم نے ریڈیو کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر ریڈیو کو طاق نسیاں میں رکھ دیا جاتا تو آج نہ آپ کے خط ہوتے اور نہ ہم ان کا جواب دینے کے لیے یہ پروگرام نشر کر رہے ہوتے۔ آپ جیسے پرانے اور مستقل سامعین کی ایک شکایت بجا تھی کہ ایف ایم کے زمانے میں ہم شارٹ ویو اور میڈیم ویو کے سامعین کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن حال ہی میں ہم نے یہ شکایت بھی دور کر دی ہے۔ آئندہ 6 ماہ کے دوران ہم شارٹ ویو اور میڈیم ویو کی جو فریکوینسیز استعمال کریں گے، ان کا اعلان ہر روز سیربین میں کیا جا رہا ہے، اور اس طرح ان سامعین کی دیرینہ فرمائش پوری ہو گئی جو اب بھی ہماری نشریات کو میڈیم ویو یا شارٹ ویو پہ سننا چاہتے ہیں۔
چک نمبر 365EB سے رانا طارق جاوید لکھتے ہیں، بی بی سی کے آواز خزانے میں اگر سید وقار عظیم، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر وحید قریشی اور ڈاکٹر سہیل احمد خان کی آوازیں موجود ہیں تو آپ اپنے سامعین کو وقتاً فوقتاً سنواتے کیوں نہیں؟
آپ کا یہ مطالبہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا رانا صاحب، یعنی کیا ہم خبروں اور تبصروں کے درمیان اعلان کیا کریں کہ اور سامعین اب سنیے ڈاکٹر وحید قریشی کی آواز؟ دیکھیے جہاں تک ہمارے آرکائیوز کا تعلق ہے تو اس میں تو برٹرنڈ رسل، برنارڈ شا، ایچ جی ویلز اور آئنسٹائن کی آوازیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کو سنوانے کے لیے کوئی موقع محل بھی تو ہونا چاہیے نا، ہم محض فلرز کے طور پہ تو یہ نادر و نایاب آوازیں موقع بے موقع نہیں چلا سکتے۔
بنگلہ بازار گوادر سے محمد علی سنگچور لکھتے ہیں، میں سن 2003 سے بی بی سی کی اردو نشریات سن رہا ہوں، لیکن پہلی بار خط لکھ رہا ہوں۔ ہمارا تعلق ماہی گیری سے ہے، یعنی ہم مچھلی پکڑ کر پیٹ پالتے ہیں اور پانی کے کنارے ایک خوبصورت بستی میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک درگاہ بھی ہے اور ایک پکنک پوائنٹ بھی ہے، لیکن اس فطری حسن اور ترقیاتی منصوبوں کے باوجود ہمارا یہ علاقہ صحت، صفائی اور تعلیم کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔
آپ کا یہ شکوہ اس نشریے کے ذریعے متعلقہ حکام تک پہنچ رہا ہے محمد علی صاحب؟
کوہاٹ سے رحمت لاچی صاحب نے بھی شکوہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں اولڈ ایج بینیفٹ کے تحت بزرگ افراد کی پینشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جبکہ عام اشیاء کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ اور عارف بکاخیل ضلع بنو سے سردار اللہ خان پتک خیل نے شکایت کی ہے کہ علاقے کی مسجد میں قرآن پاک کے نسخے مناسب تعداد میں موجود نہیں، جس سے قرأت کرنے والوں کو دقت کا سامنا ہے۔
سردار صاحب، یہ مسئلہ تو علاقے کے مخیر حضرات کو مقامی طور پہ ہی حل کر لینا چاہیے۔
اور عارف آخر میں ٹھری میرواز سے جناب کوٹو کربلائی کا یہ خط، جس میں وہ لکھتے ہیں، میں 1998 سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں، اور جس رات سیربین مس ہو جائے وہ تمام رات کروٹیں لیتے گزر جاتی ہے کہ نامعلوم دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہوگا جس کی مجھے خبر ہی نہیں۔
لیکن اگلے دن جب آپ سیربین سنتے ہیں تو یہ جان کر کتنی مسرت ہوتی ہوگی کہ دنیا اسی طرح اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ نے پہلی بار یاد فرمایا ہے کربلائی صاحب، آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہر جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
گزشتہ دنوں یہاں لندن کے الکیمی فیسٹیول میں پشتو میوزک بینڈ خماریان نے اپنی کارکردگی سے شائقین کے دل موہ لیے۔ اس موقع پر ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے بینڈ میں شامل موسیقاروں سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
ایک دو تین چار، کے پی کے سے چار لوگ ہیں یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے، اتنی موسیقی اس ایک اسٹوڈیو میں بھری ہوئی ہے اس وقت۔ فرحان، تو یہ کیسے ہو؟
یہ جناب 2009 میں مجھے کس نے وہ رباب دیا ہوا تھا، تو میرے ساتھ تھا، میوزک کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ اس وقت میرا شوق نہیں تھا، تو ایک دوست نے کہا کہ جی میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو گفٹ کر دیا۔ جب گفٹ کر دیا وہ گھر لے گئے تو والد صاحب نے برا مانا کہ تم رباب کو کیوں گھر لے آئے ہو۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ گھر سے نکل جاؤ، اور اس کو گھر سے نکال کے گٹار گفٹ کی۔ اس چیز نے مجھے سوچ میں ڈال دیا کہ جناب ٹھیک ہے، گٹار بھی ایک اچھی ساز ہے، اور لیکن ہماری ثقافتی چیز کو اس نے لات مار کے ایک ویسٹرن چیز کو سلیکٹ کیا۔ اس وقت جو موسیقار تھے ایجوکیٹڈ نہیں تھے، جو بجانے والے تھے وہ کچھ اس طرح، مطلب فار ایگزامپل کا تو جینا شاہ تو ضروری ہے رباب کے لیے، یہ نیگیٹو چیزیں تھیں جو کہ جڑی ہوئی تھی اس ساز کے ساتھ۔
یہ آپ کہہ رہے تھے کہ پرسپشن تھی، ریالٹی،
یو کین سے دس واز ریالٹی آف دیئر ٹائم۔
کب کی بات کر رہے ہیں؟
یہ 2006 کی بات ہے، چونکہ
تقریباً 10 سال پہلے۔
ہاں 10 سال پہلے۔ اس نیگیٹو چیز ریئلٹی کی وجہ سے ہمارے بہت ساز غائب ہو گئے۔ ہمارے دوسرا کلچرل انسٹرومینٹ ہے سارندہ، اس کو کہتے ہیں، اس کو بنانے والا ہی نہیں۔ آئی ریئلائز کہ جی اس کو آگے لے آنا چاہیے، دیٹس وائی آئی اسٹارٹ لرننگ اٹ۔ ایک آئیڈیا تھا کہ جی اس کو تھوڑا نیا شکل دیا جائے، اس کو تھوڑا ایسی چیز کے وقت کا جو یوتھ ہے اس کو ایسپٹیبلٹیز میں زیادہ ہو۔ آئی میٹ دس گائے عامر شفیق، تو یہ ایک ہمارے ایک دفعہ یونیورسٹی میں آئے تھے جی، گٹار بجا رہے تھے، کافی شغل بھی لگایا ہوا تھا، اس نے کہا
گڈ لکنگ بھی ہے،
گڈ لکنگ بھی ہے، برا نہیں ہے، چانس دینا چاہیے اس کو۔
نہیں ویسے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا،
آبویسلی۔
عامر، آپ کیا انسٹرومنٹ بجاتے ہیں؟
میں جی بینڈ کے لیے سیمی اکوسٹک سٹیل سٹرنگ گٹار پلے کرتا ہوں، اور جو ہے نا کراؤڈ کنٹرول ڈیورنگ دا کانسرٹ جو ہوتا ہے نا وہ۔
تو آپ اسٹیج سے اتر کے جا کے لڑکیوں سے بات کرتے ہیں؟
ضروری نہیں ہے لڑکیوں سے بات کرنا, بٹ ادھر جو بھی آیا ہوتا ہے تو ساری جو ہوتے ادھر ایکولی امپورٹنٹ, ان کو انگیج کرنا.
سپرلے آپ کیا انسٹرومنٹ بجاتے ہیں؟
جی میں لیڈ نائلون گٹار پلے کرتا ہوں, اسپینش گٹار, اور ساتھ ساتھ میرے گاؤں کا ڈھول ہے جی خٹک ڈھول. میرے پاس پہلے جو پرانے زمانے کا ڈھول تھا جس میں وہ اسکن یوز کرتے تھے وہ بھی تھا, وہ انٹرنیشنل ٹریول کے لیے ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ اس کو ٹیون کرنا, دوبارہ ٹیون کرنا پرابلمٹک تھا.
آپ نے کہا انٹرنیشنل ٹریول, میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے.
ابھی تک تو کافی فلیکسیبل رہی ہیں ایئرپورٹس ہمارے ساتھ.
آپ امریکہ حال ہی میں گئے ہیں؟
حال ہی میں نہیں, تقریباً 2015 میں گئے تھے. اب حال ہی میں آئی سپوز تھوڑا سا شاید ڈیفیکلٹ ہو جائے.
میں گیا تھا 2016 میں, کچھ بھی نہیں تھا.
کچھ بھی نہیں تھا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برا دن ہوتا ہے.
تو ابھی ہم جب آ رہے تھے تو ایون پاکستان سے ہمیں نہیں چھوڑ رہے تھے رباب کی, جی ہم اس کو علاج نہیں کر رہے.
بس وہ ایکس رے کر لیتے ہیں, اندر دیکھ لیتے ہیں, کچھ ہوتا نہیں ہے تو دے دیتے ہیں. اندر سے ہالو ہوتا ہے, آج تک ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے کچھ, لیکن ہم نے اس طرح کہانیاں سنی ہیں کہ کچھ آرٹسٹ کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے, وہ پھر ان کو سیپریٹ سیٹ لینی پڑتی ہے.
تو آپ یہ دو انسٹرومنٹس جو ہیں وہ بجاتے ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں آپ؟
ایکچولی تین بجاتا ہوں.
اچھا تین.
جو تیسرا انسٹرومنٹ ہے وہ چھوٹا سا پرکشن انسٹرومنٹ ہے, اس کو بہت اچھی طرح لوگ جانتے ہیں ہمارے خطے میں, گھنگرو, جو میں پاؤں میں باندھ کے یوز کرتا ہوں.
اچھا پاؤں میں باندھ کے,
گٹار کے ساتھ ساتھ جی.
اچھا فرحان آپ کون سا انسٹرومنٹ بجاتے ہیں؟
میں رباب پلے کرتا ہوں, یہ شہتوت کی طرف سے بنا ہوا, جس پہ سمندر کی جو موتی ہوتی ہے پلس کو کہتے ہیں. اس کا کام سو ڈیلیکیٹ اور نازک, رباب کا مطلب ہے روح کی آواز.
کاریگر جو ہوتے ہیں وہ کہاں بناتے ہیں؟ پشاور.
کاریگر بالکل پشاور میں بناتے ہیں, اور افغانستان میں بھی اس کا آپ کو کاریگر ملیں گے بہت زیادہ.
شیراز سے بھی پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کون سا انسٹرومنٹ بجاتے ہیں؟
میں یک اور پانچ پیسز بجانے کی صلاحیت رکھتا ہوں.
آئی پلے بینجو, آئی پلے سم ٹائم, آئی پلے سیتار, آئی پلے رباب,
آئی پلے کی بورڈ, بیس, گٹار, ہارمونیکا, آئی کین سیریسلی.
ٹھیک ہے, اور کنفیوز کریں لوگوں کو. اچھا آپ کو ظاہر ہے یہ سوال ایک بہت پوچھا جاتا ہوگا, کیونکہ پاکستان میں انسٹرومینٹل میوزک جو ہے اٹس ناٹ دی یوزول فارمیٹ جو لوگ سنتے ہیں, مگر کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ 70s میں ایک بینڈ تھا دا سلویٹس, ایک ایل پی بھی کیا تھا اس وقت, اور انہوں نے پاکستان کی جو ٹریڈیشنل میوزک ہے اسے ویسٹرن انسٹرومنٹس کے ساتھ بجایا تھا. بعد میں انہوں نے ایک سنگل کیا تھا دینا اور رونا لیلا کے ساتھ, اور دے ور ادر انسٹرومینٹل بینڈز آلسو کالڈ دا موڈز, دا فور تھاٹس اینڈ دا پینتھرز.
اس بات کا علم ضرور ہے کہ بینڈ سین تو پری پارٹیشن سے چلتا آ رہا ہے یہاں پہ کراچی میں, جاز کلبس کافی تھے وہاں پہ. ہمارا جو سب سے پرانا میوزک ہے وہ سارا انسٹرومینٹل ہی ہے. کسی پشتون شادی میں چلے جائیں, وہاں پہ ووکلز نہیں ہوتے, وہاں پہ سادہ ڈھول ہوتا ہے اور ساتھ اس کا شہنائی ہوتی ہے, یا اف یو گو ٹو شاہ جمال تو جوڑیاں ہوتی ہیں ڈھولوں کی. تو جو سارا ہمارا فوک موسیقی ہے اس کی شروعات جو ہے اسی سے ہوئی تھی. یہ بہت ایک لمبا سلسلہ چلتا آ رہا ہے.
اگر آپ لوگوں نے ایک انسٹرومنٹ جو ہے سامنے کیا, یا کوک اسٹوڈیو میں بھی چند انسٹرومنٹ سامنے آئے ہیں, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. میوزیشنز جو ہیں انہیں ایک ایلیویٹڈ سٹیٹس بھی ایک طرح سے ملتا ہے جو پہلے شاید نہیں تھا.
تو اگر میں ابھی بھی ایک لسنر سے پوچھوں کہ عاطف اسلم کے پیچھے جو بندے کھڑے ہیں وہ کون ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ میوزیشنز کون ہیں, ان کے نام کیا ہیں. میوزیشنز کو ہاں ایک سٹیٹس بہتر ہو گیا ہے, ابھی بھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھائی کوک اسٹوڈیو میں جو بیس بجا رہا ہے اس کا نام کیا ہے, لیکن وہ جو ہے انہوں نے انٹرویوز کیے, بہت لوگوں کو سامنے لے کے انہوں نے وہ کیا.
میرا خیال امپورٹنٹ ایک اسٹیپ تھا,
بالکل
میوزیشنز کو سامنے لایا,
بالکل. تو وہ لیکن جب ہم نے شروع کیا تھا تب اس طرح کچھ تھا نہیں.
حال جو ہوتا ہے تاریخ ہماری جو ایک موسیقی ہوتی ہے پاکستان کی, وہ کہیں بھی آپ لے لیں, چاہے آپ سیون جا کے وہ دھمال سن لیں, چاہے آپ کی موسیقی سن لیں. جو ہماری موسیقی میں ہے کہ جب چار پانچ لوگ مل کے ایک ہارمنی کریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک حال سا تاری ہو جاتا. تو وہی کیفیت جو ہے وہ آپ کی کانسرٹ میں میرا خیال لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیا الکیمی پہ, میوزیشنز کے لیے بھی ایکولی ہوتا ہے.
ایبسولوٹلی ایسا ہی ہے, فیڈ آف کرتے ہیں دونوں. اور دوسرا یہ کہ اتنا اچھا تھا کہ ہم خود بہت خوش تھے, یار کیا زبردست ماحول ہے, اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے ہر ایک گانا آرام آرام سے اس کو پلے کیا, خود اس کا مزہ لیا, اینڈ ہر بندے کو سپیس تھی پلے کرنے کے لیے بیچ بیچ میں. تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری تھا ہم یہاں پہ پلے کریں, ہم جو ہیں دکھائیں کہ ایسا ایک بینڈ ہے کے پی میں اور ایسی موسیقی ایگزسٹ کرتی ہے.
ایمنسٹی پہ بھی ایک آپ کی پریزنٹیشن ہوئی جہاں آپ نے موسیقی کو ایک پروٹیسٹ کے طور پہ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بات کی. ظاہر ہے کہ موسیقی کی ایک خود کی آواز ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آواز لفظوں میں بیان ہو, مگر یہ جو پروٹیسٹ کی آپ نے بات کی تو اس پہ ذرا واضح کر دیں کہ خماریاں کا جو پروٹیسٹ ہے وہ کیا ہے.
سب سے پہلے تو جو پشتونوں کا اوور آل پرسپشن ہے ان دا ورلڈ, اس کے ہم ایک ڈفرینٹ سائڈ دکھائیں, اسپیسیفکلی پشتون یوتھ کا پرسپشن یہ ہے جناب کہ بہت سخت اور تنگ دماغ لوگ ہیں. اور اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ رباب کے ساتھ گٹار لانا نیرو مائنڈیڈنس نہیں ہے, ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے, اور جو کہ اوپن مائنڈیڈ براڈ مائنڈیڈ لوگ ہی کر سکتے ہیں.
کچھ کمپوزیشن اس طرح ہے کہ جو ہم نے کچھ حالات سے دیکھے ہوئے ہمیں آئی ہوئی ہیں, یہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جب ہم ایک کانسرٹ سے واپس آ رہے تھے تو وہاں اے پی ایس کا واقعہ ہوا جو کہ پوری دنیا کو اس کو پتا ہے, جو کہ بہت افسوسناک تھا,
بہت بچوں کی جانیں گئی.
تو اس وقت ایک کمپوزیشن میرے دماغ میں آئی, وی آر ورکنگ آن دیٹ.
اچھا فرحان, آپ اور شیراز جو ہیں بھارت میں ملے تھے, وہاں دونوں ایک وقت پہ ٹریول کر رہے تھے. بھارت سے اس بینڈ کا جنم ہوا تھا تو ایجنسیز جو ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہوں گی.
ہم جب انڈیا جا رہے تھے ایک پازیٹو سوچ کے ساتھ جا رہے تھے, کیونکہ ہم جو اخباروں میں پڑھتے ہیں, جو کہ سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں, حقیقت اس طرح نہیں ہوتی. دل میں تھوڑا سا خوف تھا, زیادہ نہیں تھا. جب ہم ادھر چلے گئے, دوست اس طرح عجیب مل گئے, بہت پیار ملی ہمیں, اٹ فیل لائک ہوم, اور موٹیویٹ ہوئے, خاص کر میوزک کا جو وہ بہت ریسپیکٹ کرتے
ہیں. ہاں یہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا ہے کہ ایک لحاظ سے جو میوزیشنز ہیں وہ پاپولر بھی ہیں اور دوسرے لحاظ سے میراثی بھی کہلائے جاتے ہیں. فرام ٹائم ٹو ٹائم لائیو پرفارمنس بھی بین ہو جاتی ہے. اب کیا یہ بات ہے کہ ہر پشتون فیملی یا ہر انسان جو ہے وہاں کنزرویٹو ہے؟ یہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ کسی نے اتنا بڑا سروے کیا نہیں ہوگا.
اب جی آپ کے سامنے چار میل بینڈ ممبرز بیٹھے ہیں, یو کانٹ سی اے فیمیل بینڈ ممبر. تو سچائی ہے اس میں, انکریمنٹل کام ہوگا, آہستہ آہستہ ہی ہوگا, شروعات چھوٹی موٹی چیزوں سے ہوگی. آئی سپوز ہم اس وقت ابھی نہیں پہنچے ہیں کہ فیملیز جو ہیں اپنے خواتین کو چھوڑیں کہ وہ جو ہے بینڈ کا حصہ بنیں, اور جو خواتین وہاں پہ ہیں جو کہ گانا بجانا وہ کرتے ہیں, جو کہ سنگرز ہیں, ان کا پرسپشن جو ہے
اچھا نہیں
نہیں ہے. نہیں ہے
جب تک گل پاڑا نے کوک اسٹوڈیو پہ گانا نہیں گایا,
جی جی,
تو اسے وہ عزت نہیں ملی تھا, حالانکہ شہرت بہت ملی.
ابھی بھی جناب پشاور میں کوئی خاص اس کو ہاں نہیں دیتے لوگ.
ہاں,
اور حالانکہ اٹس ڈبلی ڈیفیکلٹ فار فیمیلز, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہے, اس کی میرے خیال سے یونیورسٹی کی تعلیم بھی ہے, لیکن چونکہ ایک پرسپشن ہے وہ, اس کو فائٹ کرنے کے لیے ان کی ایجوکیشن بھی کم رہے گی میرے حساب سے, کیونکہ وہ فیمیل ہیں. چار بندے پیچھے ہمارے پاس پانچ ماسٹرز کی ڈگریز ہیں, تو کچھ کچھ دیکھ دو ڈبل ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں.
اچھا,
ہاں, تو سمپلی کیونکہ میں انگریزی بول سکتا ہوں, میرا ایک فیس بک پیج ہے, یا جو میں بجا رہا ہوں اس کو میں تھوڑا پریزنٹ کر سکتا ہوں, ہمیں بس ایک ایج ملا ہوا ہے. آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ گلوکار ہے تو بس وہ گلوکار ہے, دیٹس دیئر وے آف لیونگ.
اگر ہم جاتے تو ہم کوئی یہ نہیں کہتے کہ چار لوگ آئے ہوئے, جیسے کہتے پٹھان آئے, تو ویئر ہیئر ویئر ریپرزینٹنگ ایوری ون بیک ہوم.
جو آڈینس تھی
جی
کون لوگ تھے؟
I think I would say more than 1,000 people.
Pakistani تھے سب؟
پاکستانی, انڈینز ور دیئر, دیئر ور جاپانیز,
جرمنی سے لوگ آئے تھے,
ہالینڈ
سے لوگ آئے تھے,
کپل آف پیپل,
ہانگ کانگ سے لوگ آئے تھے,
اسپیشلی فار دی کانسرٹ.
مجھے آئی نو سمبڈی فرام ناروے, اور وہ بھی وہاں کانسرٹ پہ تھی.
اور آئی میٹ اے گائے جو امریکہ جا رہا تھا, تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ لے اوور کر دیا یہاں.
کیا بات ہے, چار پشتون بندوں نے اتنے انٹرنیشنل کراؤڈ کو گھیر لیا.
لینگویج بیریئر نہیں ہے,
لینگویج بیریئر نہیں. اور وہی بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی لائک تھری آف اس اسپرلے از این آرکیٹیکٹ, اینڈ تھری آف اس ورکنگ ان دی ڈیولپمنٹ سیکٹر ایز ویل.
اچھا, تو مطلب چار چار انسٹرومنٹس بجاتے ہیں, دو دو ڈگریاں ہیں, اس کے علاوہ باقی بھی اور پروفیشنز ہیں, سپر پشتون ہیں. ہاں, اس انٹرویو کے بعد شاید بہت سارے ضرورت رشتہ ٹائپ ہمیں آتے نہیں ہیں, مگر ہم بھیجوا دیں گے اگر ہمیں مل جائیں.
انسان کو اپنا بیس نہیں بولنا چاہیے, درخت کی جڑیں اگر مضبوط ہوں درخت اچھا ہوگا.
بالکل,
میرے ساتھ گاڑی ہے الحمدللہ, لیکن میں بس میں سفر کرتا ہوں اور مجھے فینس بھی ملتے ہیں, تاکہ مجھے اپنائیت ہو, احساس ہو لوگوں کا, جو کہ میجورٹی ہے پاکستان.
ہمارے ساتھی فیفی ہارون گفتگو کر رہی تھی پشتو میوزک بینڈ خماریان کے سازندوں سے. اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا نے ساؤتھ افریقہ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے, اور اب وہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. سہروین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر غضنفر حیدر, لندن اسٹوڈیو میں مینیجر تھیں پیم ٹیلر, اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں عامر صدیق. سہروین ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں نادیہ سلیمان خبروں کے خلاصے کے ساتھ.
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے آستانہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پہ اتفاق کیا ہے۔ پیناما لیکس کی تحقیقات کرنے والی 6 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے وزیراعظم پاکستان نواز شریف کو جمعرات کو پیش ہونے کا نوٹس بھیجا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی فوج کا دستہ تعیناتی کے لیے قطر بھیجا جائے گا۔ ایران کی قومی ایئر لائن کا کہنا ہے کہ قطر میں خوراک کی قلت کے پیش نظر غذائی اشیاء سے لدے 5 طیارے قطر کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ایتھوپیا کی حکومت اور انسانی امداد کے اداروں کا کہنا ہے کہ خشک سالی سے متاثر 80 لاکھ افراد کے لیے ہنگامی خوراک رواں ماہ کے آخر تک ختم ہو جائے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔